بالله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم موسى علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا پیغام پہنچایا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ انما قد اوحی الینا بے شک تحقیق کے ہماری طرف وحی کی گئی ہے ان العذاب علی من کذب وتولى کہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے وقت مقررہ پر اس شخص پر اترے گا جو اللہ کی آیات کو اللہ کی باتوں کو جھٹلائے اور اللہ کی باتوں سے منہ پھیرے تو فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے اور دوسری باتوں میں ڈالنے کے لیے اور ایک تشویشناک صورت پیدا کرنے کے لیے پوچھا کہ فمر ربکما یا موسیٰ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار ہے کون ذرا بتاؤ نا کہ ہے کون یہ تمہارا پروردگار اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ ما رب العالمین دوران گفتگو دونوں باتیں آئی ہوں گی تو اس نے کہا کہ یہ تمام جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے کون ہے بھی نہیں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سوالوں کا جو جواب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی تائید اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی توفیق سے عنایت فرمایا وہ ایسا مسکت تھا کہ فرعون بالکل مبہود ہو کر رہ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کی تردید کا کوئی امکان نہیں تھا اور ان جوابات کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی دلیل پیش کر اپنی خدائی کو ثابت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اب فکر میں پڑ گیا اس لیے کہ اس کے سارے وزیر اس گفتگو کو سن رہے ہیں یہ فکر میں یہ پڑ گیا کہ ہماری خدائی تو ان لوگوں پر موقوف ہے جب تک یہ ہمیں خدا تسلیم کرتے رہے اسی وقت تک ہم تو خدا ہیں اگر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تو گڑبڑ اور کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس نے ایک اسکیم سوچی
اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا سوال پوچھ ڈالا اور اس نے کہا کہ فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ تمام انسانیت کے پروردگار ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا جو یہ کہنا ہے کہ جو شخص اللہ کی بات کو نہ مانے وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو ہم سے پہلے بھی تو بہت لوگ گزرے ہیں اور ان میں بھی تو بہت سے ایسے لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا ہوگا، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوئی؟ اب اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے نیک بندوں کو اور خاص طور پر اولیاء کاملین اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فراست ایمانی عطا فرماتے ہیں، اسی لیے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے پکے مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، تم مؤمن کی فراست سے ڈر کر رہنا، جس کا دل تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے، جس کو معرفت الہی مل جاتی ہے، جس کو یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کی روشنی سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کی نظر وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نظر نہیں پہنچتی، موسیٰ علیہ السلام نے فراست ایمانی سے فوراً تاڑ لیا، کہ اگر میں یہ جواب دینے جاؤں کہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ سارے کے سارے جہنم میں ہیں، تو فوراً فرعون نے اپنے مصاحبوں کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور اس نے یہ کہنا ہے کہ دیکھا آپ نے، اس کی نظر میں تو پوری دنیا بے وقوف ہے، یہ صرف اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا جہنم میں گئی ہے سوائے اس کے، اور لوگوں کی ایک فطرت ہے کہ جب وہ قلت اور کثرت کو دیکھتے ہیں تو بہت جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں اس بات کی طرف، ان کے ذہنوں میں بہت جلدی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں یار واقعی فرعون غلط ہو سکتا ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ پہلے کے لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں وہ جنت میں گئے ہیں، اور اگر یہ کہنا چاہیں کہ وہ جہنم میں گئے ہیں تو یہ مصیبت، پھر فراست ایمانی سے کام لیا اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، قال علمها عند ربی فی کتاب، پچھلے جتنے لوگ دنیا میں آئے اور انہوں نے میرے پروردگار کی نافرمانی کی ان کا کیا حشر ہوا، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس موجود ہے، جواب کا جواب، اور اس میں دعوتی پہلو، کیا دعوت؟ کہ مخلوق کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب صرف خدا کے پاس ہوتا ہے، یہ تو پہلے کی باتیں ہیں، مجھے اس کا کیا پتا، وہ تو میرے رب کا کام ہے، علمها عند ربی، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، اور صرف میرے پروردگار کے پاس غیر مکتوب ہونے کی صورت میں نہیں، فی کتاب، کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی انکار نہ کر سکے، ہر شخص کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ نے ایک فرشتہ خیر کے کاموں کو لکھنے کے لیے مقرر فرمایا اور ایک فرشتہ شر کے کاموں کو لکھنے کے لیے مقرر فرمایا، اس انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک اس بات کو لکھ لیتا ہے، اور اس پر علماء کرام نے ایک مستقل بحث کی ہے کہ آیا یہ لکھنے والے صرف خیر اور شر کی بات لکھتے ہیں یا انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ان باتوں کو بھی لکھ لیتے ہیں جو نہ خیر میں شامل ہے نہ شر میں شامل ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان پر اتنی اسٹرکٹ پابندی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کے منہ سے اون نکلتا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ قیامت کے دن خیر کو الگ کر دیں گے شر کو الگ کر دیں گے، اور وہ باتیں جس کا تعلق خیر سے نہ ہو نہ شر سے ہو اس کو الگ کر کے پھینک دیں گے، اور حساب خیر اور شر کا ہوگا، لیکن لکھتے ضرور ہیں ہر چیز، یہ علماء محققین کا قول ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم ہوا عند ربی فی کتاب، میرا رب اتنا پاورفل ہے اتنا قدرت والا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنی قومیں آئی ہیں اور ان قوموں کے جتنے افراد دنیا میں آئے ہیں ان کی پیدائش سے لے کر انتقال تک ان کے جتنے کارنامے ہیں وہ سب میرے پروردگار کے یہاں محفوظ ہے۔ جواب کا جواب، اور ساتھ میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا، اس لیے کہ کسی شخص کے قابل عبادت ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ سورہ طہٰ کی ابتدائی آیات میں اس کو عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، اس کے پاس کمال کی قدرت ہونی چاہیے اور اس کے پاس کمال کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کمال کی قدرت ہے، پوری اتھارٹی ہے کہ کسی کو سزا دے سکے کسی کو ثواب دے سکے، لیکن اس کے پاس پورا علم نہیں ہے تو صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ کس کو سزا دینی چاہیے کس کو ثواب دینا چاہیے۔ اور کمال علم ہے، اس کو ہر چیز معلوم ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اس نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن کمال قدرت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ جس کو سزا دینا چاہیے اس کو سزا دے سکے اور جس کو ثواب دینا چاہیے ثواب دے سکے، تو پھر انصاف سے کام نہیں لے سکے گا۔ لیکن کمال قدرت بھی ہے کمال علم بھی ہے تو ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا صحیح صحیح بدلہ دے سکے گا، اور جو صحیح صحیح بدلہ دینے پر قادر ہے وہی عبادت کی بھی لائق ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں علم ہوا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر میں لکھا ہوا ہے، اشارہ کمال علم کی طرف بھی ہوا کمال قدرت کی طرف بھی ہوا کہ اس کو اتنی قدرت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے ہیں ان میں سے ہر ہر شخص کے کارنامے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اور ساتھ میں کمال علم اور کمال قدرت کی تائید میں ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو کام کرنا ہے وہ یاد ہی نہ رہے، اس کا معنی ہے بھولنا۔ کسی کو روزی پہنچانی ہے شام کے وقت، روزی پہنچانا بھول جائے یاد ہی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں بھول جانا، بالکل ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرا پروردگار بھولتا نہیں ہے کسی بات کو بھی، جو کام جس وقت کرنا ہوتا ہے اس کام کو پورا کر کے گزرتا ہے۔ اور لا یضل ربی، میرا پروردگار غلطی نہیں کرتا۔ غلطی کرنے کا کیا مطلب؟ کہ کام کرنا یاد تو رہتا ہے اس کو، لیکن جو کرنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور کر گزرتا ہے۔ روزی کسی مرد کو پہنچانی ہے اس کے بجائے عورت کو پہنچا دیتا ہے۔ پہلی صورت تو کیا ہے کہ بالکل ہی بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، ذہن سے نکل جاتا ہے، اور دوسری صورت یاد تو رہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے لیکن غلط کرتا ہے، جس کو جو چیز پہنچانی چاہیے اس کے بجائے کسی اور کو پہنچا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا پروردگار تو ایسا ہے کہ نہ بالکل بھول جاتا ہے نہ یاد ہونے کے ساتھ غلطی سے کچھ کام کرنے کے بجائے کچھ اور کر بیٹھتا ہے۔ پھر کمال قدرت اور کمال علم، اور بعض حضرات مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یضل ربی کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہی سے کوئی چیز بھول جائے، ابتدا ہی سے بھول ہی جائے، اور ولا ینسا کا مطلب یہ کہ کرنا شروع کر دے اور کرتے کرتے بھول جائے. تو میرا پروردگار نہ شروع سے بھولتا ہے نہ درمیان سے بھولتا ہے, ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے. کیوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ کا جھونکا آتا ہے, وہ تو حی ہے, زندہ ہے, قیوم ہے, پوری کائنات کو تھامنے والا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمانوں کو اور یقینوں کو بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے تین آیتوں کا اضافہ فرماتے ہیں, اور تین آیتوں کا اضافہ فرمانے کے بعد پھر اصل واقعے کی طرف لوٹتے ہیں. کہ اوپر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تعریف بیان کی کہ میرا اللہ ایسا ہے, میرا اللہ ایسا ہے, میرا اللہ ایسا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض مہدا, تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین تمہارے لیے بچھونا, زمین تمہارے لیے فراش, زمین تمہارے لیے سونے کی جگہ. جو لوگ ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں, جو لوگ سمندر کا سفر بحری جہاز میں کرتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ ہوائی جہاز میں سونے اور زمین پر سونے میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں. بڑی بڑی گدے کی سیٹیں فرسٹ کلاس میں ہوتی ہے, لیکن یہ مسجد کی کارپیٹ پر جو نیند آئے گی جس سکون کے ساتھ, وہ ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاس کی سیٹ میں نہیں آئے گی. اللہ نے زمین میں ایک قرار رکھا ہے, زمین میں ایک سکون رکھی ہے. اسی لیے اللہ جگہ جگہ پر کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, زمین کو سونے کی جگہ بنائی, یا مہدن کا ہم نے زمین کو کریڈل بنایا, تمہارے لیے کوٹ بنایا جس میں بچہ سوتا ہے. اور وسلک لکم فیہا سبولا, اور ہم ہی نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ راستے نہ بناتے تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے محتاج ہو جاتے. نہ صرف یہ کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے, بلکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں بھی راستے بنائے. ہم نے تمہیں سکھایا کہ سمندر کے راستوں کو کس طرح طے کرنے کا. نہ صرف یہ کہ ہم نے تمہارے لیے زمین پر راستے بنائے, سمندر میں راستے بنائے, ہم نے اب تو تمہارے لیے ہوا میں بھی راستے بنائے ہیں. ہماری رہنمائی کے بغیر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا. وانزل من السماء ماء, اور تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے خدا کی. آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے. سائنس اپنی ترقی کی معراج کو پہنچا ہوا ہے, لیکن سائنس نے آج تک یہ طاقت پیدا نہیں کی کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو بند کر دے تو وہ اپنی طاقت سے پانی کو کہیں سے برسائے. سائنس میں یہ طاقت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا, اور پانی برسانے کے بعد فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى, پھر ہم نے اس کے ذریعے نباتات کی مختلف اقسام نکالی. درختوں کی کتنی قسمیں ہیں دنیا میں, پھلوں کی کتنی قسمیں ہیں دنیا میں, ایک ایک پھل کی کتنی قسمیں ہیں دنیا میں, پھولوں کی کتنی قسمیں ہیں دنیا میں, چھالوں کی کتنی قسمیں, جڑی بوٹیوں کی کتنی قسمیں. جب سے طب کا دنیا میں وجود آیا ہے, میڈیسن کا, اس وقت سے طب اور میڈیسن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پیدا کیے ہوئے درختوں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پیدا کیے ہوئے پھلوں اور پھولوں کی تحقیق میں مشغول ہے. لیکن آج تک سب ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ جن جن پھلوں کو ہم نے دیکھا, جن جن درختوں کو ہم نے دیکھا, ان کی حقیقتوں اور ان کے خواص اور اس میں کیا کیا اللہ نے خصوصیتیں اور شفا رکھی ہے اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکے. ریسرچ ابھی تک جاری ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایپل پر ریسرچ ختم ہو گئی. کسی ایک بھی پھل کے بارے میں دنیا کے کسی بھی سائنٹسٹ نے یا دنیا کے کسی ڈاکٹر نے کسی بھی پروفیسر نے یہ نہیں کہا کہ اس پر میں حرف آخر لکھ رہا ہوں, اس پر اب مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. جب سے دنیا کا وجود ہے اس وقت سے میڈیسن ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, اس کے فوائد کو لکھ رہے ہیں, اس کی خصوصیتوں کو لکھ رہے ہیں, اس کے دوائیں بنا رہے ہیں, اس کو بطور غذا کے استعمال کر رہے ہیں. پتا نہیں کیا کیا وٹامن, کیا کیا جوس. لیکن آج تک اس کی حقیقت کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا یہ انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے پانی کو برسانے کے بعد مختلف قسم کے نباتات دنیا میں تمہارے لیے نکالے. اور یہ کیوں نکالا؟ یہ ہم نے اس لیے نکالا کہ کلو ورعو انعامکم, کہ تم بھی اس کو کھاؤ, اور جن چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو جیسے گھاس ہے, درخت کے پتے ہیں, وہ تم اپنے چوپایوں کو کھلاؤ, تم خود ان سے فائدہ اٹھاؤ. سبزیوں کو تم کھاؤ, پھل فروٹ کو تم کھاؤ, جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تم فائدہ اٹھاؤ, اور فائدہ اٹھانے کے بعد جو چیزیں باقی رہ جائے, جو بچ جائے, وہ تم تمہارے چوپایوں کو کھلاؤ. اس لیے کہ تمہارے چوپایوں کے پیٹ میں ان غذاؤں کو پہنچانے کے بعد ریفائن کر کے اسی سے دودھ نکال کر تمہارے منہ میں پہنچانا, یہ ہمارا کام ہے. میری قدرت کو دیکھو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. جن کے پاس عقل ہے اور اس عقل کو تدبر سے اور غور و فکر سے استعمال کر کے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی کائنات پر نظر ڈالتے ہیں, تو ان کو نظر آئے گا کہ ان چیزوں کا یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور ان چیزوں کا پیدا کرنے والا یقیناً ایک اللہ ہی ہے. اب اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہماری توجہ کو مبذول کرتے ہیں آخرت کی طرف, کہ جس خدا نے پانی کے ایک قطرے سے زمین میں سے پھلوں کو نکالا, زمین میں سے درختوں کو نکالا, زمین میں سے پودوں کو نکالا, زمین میں سے ترکاریوں کو نکالا, زمین میں سے سبزیوں کو نکالا, اسی خدا نے تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا ہے. جس مٹی سے تم ان چیزوں کو روز مرہ اگتے ہوئے دیکھتے ہو اور اس بات کو تم تسلیم کر رہے ہو کہ ان کو خدا ہی اگا رہا ہے, تو پھر تمہیں دنیا میں لانے والا کون ہے؟ منہا خلقناکم, اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کی اصل ہے, وہ بنیاد ہے. اور چونکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا, اور ہم انہی سے آگے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, تو اگرچہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم آدم سے نکلے ہیں اور آدم مٹی سے ہے, تو ہم بھی مٹی ہی کے ہوئے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا. اور دنیا طب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نطفہ خون سے بنتا ہے, اور یہ بات بھی تسلیم کرتی ہے کہ خون خوراک سے بنتا ہے. اور یہ خوراک کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے نکلا ہے. آپ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو, زمین سے 100 دانے نکلتے ہیں. یہ دانے کہاں سے آئے؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس ایک دانے کی برکت اور ایک دانے کی صحبت سے مٹی کو تبدیل کر کے دانا بنا کر اگایا. تو یہ جو دانا تم کھاتے ہو یہ مٹی ہے, یہ پھل جو تم کھاتے ہو یہ مٹی ہے, زمین سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ مٹی ہے. تو خوراک سے بنا خون, خون سے بنا نطفہ, اور نطفے سے بنا انسان. تو انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے, اس لیے کہ خوراک مٹی سے بنا ہے. اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ اپنے ماں کے رحم میں اپنا وجود لے لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اس بچے نے دنیا میں آ کر بڑے ہو کر مر کر دفن ہونا ہے. اللہ کو اسی وقت سے معلوم کہ یہ کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا. اللہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اس نے دفن ہونا ہے, وہاں کی مٹی لے جا کر اس کے ماں کے پیٹ میں ڈال کر اس بچے کے ساتھ مکس کر دو. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس پر حضرات محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن لگئی نہیں کے درجے سے کم نہیں, بالکل قابل متروک نہیں ہے کہ اس حدیث کو چھوڑ ہی دیا جائے, اس کا کوئی وزن ہے. کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں تیار ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرشتے کو بھیج کر اس بچے کی ناف میں مٹی لگواتے ہیں, اور جس جگہ کی یہ مٹی ہوتی ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے. اب دیکھو پیغمبر کی زبان بول رہی ہے, آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے امتیوں سن لو, میرے ناف پر جو مٹی لگی تھی وہی مٹی ابو بکر اور عمر کی ناف پر لگی ہے. ہم دونوں ایک جگہ پر دفن ہوں گے. کیا پتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ممکن ہے عمر کسی دوسرے شہر میں جا کر انتقال کرتے, ابو بکر کسی دوسرے شہر میں انتقال کرتے, انہوں نے تو بعد میں مرنا تھا. لیکن آپ کی زبان بول چکی تھی کہ جو مٹی میری ناف پر لگی ہے وہی مٹی ابو بکر اور عمر کی ناف پہ لگی ہے, جہاں میں دفن ہوں گا وہیں میرے دونوں ساتھی دفن ہوں گے. تو منہا خلقناکم, ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے, اسی میں دوبارہ جانا ہے. ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, اور ایک مرتبہ تو اس سے ہم نے نکال کر تمہیں دنیا میں وجود بخشا تھا, اب دو مرتبہ اسی میں سے نکال کر قیامت کے دن پھر زندہ کر دیں گے تمہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی توحید کو بھی اس میں بیان فرمایا, اور ساتھ ساتھ میں آخرت کی فکر بھی دلائی, یعنی معاد بھی ثابت کیا کہ جو خدا ایک دانے سے کئی دانے پیدا کر سکتا ہے, ایک درخت سے کئی پھل پیدا کر سکتا ہے, جو خدا پانی برسانے کے بعد زمین کو زندگی عطا کر سکتا ہے, وہی خدا انسان کے قبر میں مر کر دفن ہونے کے بعد قیامت کے دن سور کے پھونکے جانے سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ختم ہوئی تھی, اس کے بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے ایمانوں کو پختہ کرنے کے لیے, ہمارے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے, اور فکر آخرت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تین آیات کو درمیان میں بیان فرمایا. اور اب اصل واقعے پر پھر تشریف لاتے ہیں, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور تحقیق کہ ہم نے اس کو ہماری ساری نشانیاں دکھائی, لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى, اس نے ان آیات کو جھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا. اب پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور فرعون کی جو گفتگو آگے ہوتی ہے انشاءاللہ آئندہ کل یہیں سے آگے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان قرآن مجید کے دروس کے حلقوں کو ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب بنائے, ہمارے یقین کے کامل ہونے کا سبب بنائے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے بھی آپ کو بھی اسی طرح جنت میں جمع فرمائے. اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہماری زندگیوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنائے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت, اللہ کی نافرمانی کی نفرت پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا فرما دے, اور اپنی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ معمورات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, منہیات سے ہمیں بچا لے, ہمارے دلوں کو فضائل سے آراستہ فرمائے, اور رضائل سے پاک و صاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.